رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا جمہوریہ اسلامی ایران کے ہفتہ دفاع مقدس کی مناسبت سے عوام سے خطاب 20 ستمبر 2023۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين۔
خداوند عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس بندے کو ایسے جامع بامانہ اور پرشکوہ جلسے میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ان بھائیوں اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کے آغاز میں تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ مدت تک تلاوت قرآن کریم، اچھے اشعار اور ہم آہنگ ترانوں اور منقبت پر مشتمل پروگرام پیش کیے۔ اس کے علاوہ تمام تقاریر بھی جن میں اچھی باتیں کی گئیں، تقریباً وہ ساری باتیں جو دفاع مقدس اور عوام سے اس کے رابطے سے متعلق ہمارے اذہان میں ہیں، ان خواتین و حضرات کی تقاریر میں موجود تھیں، لیکن ان پر غور و فکر اور انشاءاللہ راہ حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دفاع مقدس ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم اور ممتاز دور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دور اور اس واقعے کی اچھی طرح شناخت حاصل کریں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے اذہان میں اس کو منتقل کریں۔ اس دور اور اس اہم واقعے کو ہمیں صحیح طرح سے سمجھنا اور بات کی آنے والی نسلوں کے اذہان میں بھی منتقل کرنا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تسلسل کے ساتھ ہماری بات کی نسلیں دفاع مقدس کے سبھی پہلوؤں اور مفاہیم سے واقف ہو جائیں اور جان لیں کہ اس اہم واقعے میں ایرانی قوم نے کس طرح خود کو فتح کی چوٹی تک پہنچایا، بلندیوں تک پہنچایا، سربلندی اور استحکام کے ساتھ وہاں موجود رہی، تو یہ شناخت ان کے لیے بہت بڑا درس ہوگی اور راہ گشا ہوگی، وہ بڑے کارناموں میں آگے بڑھیں گے۔ یہ میرا یقین ہے، یقین محکم۔ اس واقعے کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بہت کام ہوا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، فلمیں بنائی گئی ہیں، یادداشتیں بھی تیار کی گئی ہیں، لیکن میری نظر میں ابھی بھی بہت کام کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہم اس عظیم مرقع کو جس میں لا تعداد نقش و نگار پائے جاتے ہیں صحیح طور پہ نہ پہچان سکے ہیں اور نہ ہی پہچانوا سکے ہیں، لیکن اگر اس کے قریب جائیں تو دیکھیں گے کہ اس کے ہر حصے میں اتنی زیبائی، اتنی ظرافت اور اتنی معنی دار مصوری ہے کہ انسان کو مبہوت کر دیتی ہے۔ ہر حصہ ایسا ہے کہ ان کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے اچھے انداز میں۔ ظاہر ہے کہ میں اس جلسے میں اس ہدف کو عملی شکل دینے کا قصد نہیں رکھتا، ممکن بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑا اور وسیع اور ہمہ گیر کام ہے، لیکن اس کے بعض پہلوؤں کو ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی عظمت سامنے آ جائے۔ اس واقعے کی عظمت کے کئی مختلف پہلو ہیں اور متعدد زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک زاویہ وہ چیز ہے جس کا دفاع کیا جاتا ہے، کیونکہ بحث دفاع مقدس کی ہے، یعنی ہم کس چیز کا دفاع کر رہے تھے، یہ ایک پہلو ہے۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو اس واقعے کی عظمت کا بڑا پہلو واضح ہو جائے گا۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ یہ دفاع کس کے مقابلے میں کیا جا رہا تھا، کس نے حملہ کیا تھا، کہ دفاع ضروری ہو گیا تھا، یہ بھی ایک پہلو ہے جو میری نظر میں اہم ہے۔ تیسرا زاویہ اور نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ دفاع کس کے ذریعے سے کیا گیا، دفاع کرنے والے کون تھے، یہ بھی ایک نئی اور اہم بات ہے۔ میں بعد میں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں دو تین جملے عرض کروں گا۔ چوتھا زاویہ یہ ہے کہ اس دفاع کے آثار اور نتائج کیا تھے۔ میں نے ان چار زاویوں کا ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کو دوسری جہتوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، ممکن ہے، لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ بحث کریں، یعنی فکر کریں، مطالعہ کریں جس چیز کا دفاع کیا جا رہا تھا، دوسرے کس کے مقابلے میں کیا جا رہا تھا، تیسرا کن لوگوں کے وسیلے سے کیا جا رہا تھا، چوتھا اس دفاع کا نتیجہ کیا تھا۔ میری نظر میں ان میں سے ہر ایک بہت اہم ہے۔ ہر ایک کے بارے میں غور کریں، مطالعہ کریں، فکر کریں، یہ بہت اہم ہے۔ پہلے یہ کہ کس چیز کا دفاع کیا جا رہا تھا۔ دفاع مقدس میں اسلامی انقلاب، اسلامی جمہوریہ، جو اسلامی انقلاب کا دین تھا، ملک کی عرضی سالمیت کا دفاع کیا جا رہا تھا، یہ تین چیزیں اہم تھیں جن کا دفاع کیا جا رہا تھا۔ دشمن نے ان تین چیزوں پر حملہ کیا تھا۔ دشمن کا اہم اور بنیادی نشانہ، جس کی میں بعد میں دوسرے حصے میں تشریح کروں گا، عرضی سالمیت نہیں تھی۔ صدام کے نشانے پر یہ چیز تھی، اس کا نشانہ انقلاب اسلامی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس اہم، عظیم اور بے نظیر انقلاب اسلامی کو، جو ایران میں عوام کی جافشانی کی برکت سے آیا تھا، کچل کر رکھ دیں۔ اس انقلاب کو بے نظیر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کی نظیر اس سے پہلے کے بڑے انقلابات میں رونما نہیں ہوئی تھی۔ یہ عوامی تھا، دینی تھا، مقامی تھا اور دوسروں کے اشاروں پر نہیں تھا، قوم سے تعلق رکھتا تھا، عام لوگوں کا انقلاب تھا، بغاوتوں اور پارٹیوں کے انقلابات کی طرح نہیں تھا۔ یہ انقلاب ملک پر حاکم بدعنوان پٹھو نظام کو برطرف کر کے، ہٹا کے ایک نیا نظام لایا تھا، اور اس نے نئی حکمرانی قائم کی تھی، یعنی اسلامی جمہوری نظام قائم کیا تھا۔ جمہوریت یعنی عوام کی حکومت، اسلامی یعنی دینی، یعنی دینی عوامی حکمرانی۔ یہ دنیا میں ایک نئی حقیقت تھی۔ تاریخ میں دینی حکومتیں ملتی ہیں، لیکن ان میں عوامی حکمرانی نہیں تھی۔ عوامی حکومتیں تو تھیں، اب حقیقی یا ظاہری اور نام کی جیسی بھی، لیکن ان میں دین نہیں تھا۔ ایسی حکومت اور ایسا نظام جس میں دین اور دنیا، دنیا و آخرت، عوام اور خدا دونوں دخیل ہوں، اس کو قائم کرنے والے دونوں ہوں، ایسی چیز پہلے نہیں تھی۔ یہ ہوا تھا، اس کو کچلنا اور اس پر غلبہ پانا چاہتے تھے، اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کا ہدف یہ تھا اور اب بھی ان کا ہدف یہی ہے۔ اب بھی مختلف بہانوں سے اٹھتے ہیں جو اسلامی جمہوریہ کے دشمن ہیں اور اسلامی جمہوریہ کے مقابلے پر ہیں، اس نظام سے دشمنی کرتے ہیں۔ ان کا مسئلہ اسلامی جمہوریہ ہے، ذیلی باتیں دوسرے درجے کی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ البتہ اس درمیان ایک خبیث، لالچی، بھوکا اور تمام انسانی اصولوں سے عاری شخص، صدام، دوسرا ہدف بھی رکھتا تھا۔ وہ اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنے کے ساتھ ہی ہمارے ملک کی عرضی سالمیت کو بھی نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ غارت خری، تیل، ملک کی دولت و ثروت کو لوٹ مار اور اس کی تقسیم کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ اس کے پیش نظر یہ بھی تھا، لیکن دوسرے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کا اصلی مسئلہ وہی تھا۔ اس میں بہت فرق ہے کہ کوئی جنگ دو ملکوں کے درمیان سرحدوں کی تبدیلی کے لیے ہو اور کوئی جنگ کسی قوم کا تشخص ختم کر دینے کے لیے ہو۔ دنیا میں جنگیں بہت ہوئی ہیں، جو سرحد کی جنگیں ہیں، زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ہوئی ہیں، لیکن وہ جنگ جس میں قوم کے تشخص، ملک کے وقار، قوم کی جافشانی کے نتائج کو، اسلامی انقلاب کو ہدف بنایا جائے، ان جنگوں سے بہت الگ ہے۔ یہ واقعہ ان واقعات سے بہت مختلف ہے۔ بنابراین وہ چیز جس کا دفاع کیا جا رہا تھا، یہ بنیادی اور اہم نکات تھے۔ مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ سرحد کا ایک حصہ پیچھے چلا جاتا ہے یا آگے بڑھ جاتا ہے اور جغرافیائی سرحدیں بدل جاتی ہیں، البتہ اگر یہ بھی ہوتا تب بھی اہم تھا، لیکن اس کی اہمیت اور اس سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دفاع مقدس کا وہ زاویہ ہے کہ جس کا دفاع کیا جا رہا تھا۔ اور اب دوسرا زاویہ، یعنی حملہ کرنے والے کون تھے۔ اگر اس نقطہ نگاہ سے بھی اس کو دیکھا جائے تو بھی دفاع مقدس کی اہمیت اور عظمت واضح ہوگی۔ کبھی کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، دو رکنی، تین رکنی، کوئی اتحاد، دو حکومتیں اور دو طاقتیں کسی پر حملہ کرتی ہیں، لیکن ایک دفعہ پوری دنیا کسی ملک پر حملہ کر دیتی ہے۔ معاملہ یہ تھا، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مبالغہ نہیں ہے، ہم جو پوری دنیا کہتے ہیں تو ہمارے پیش نظر عالمی امور میں کوئی غیر مؤثر دور افتادہ ملک نہیں ہے۔ اس دور کی دنیا کی سبھی اہم طاقتیں ایک محاذ پر جمع ہو گئیں اور ہم پر، اسلامی جمہوریہ پر اور اسلامی انقلاب پر حملے میں شریک تھیں۔ امریکہ ایک طرح سے، یورپی ممالک دوسری طرح سے، سوویت یونین ایک اور طرح سے، اس وقت کا مشرقی بلاک ایک طرح سے۔ کہا جاتا تھا کہ ایران پر حملے کے لیے اصل ورغلانے والے امریکی تھے۔ اس سلسلے میں دستاویزات شائع ہو چکی ہیں، میں نے ان کی تحقیق نہیں کی ہے، نہ ہی دیکھی ہیں، لیکن کہا جاتا تھا، رائج اور مشہور تھا کہ ایران پر حملے کے لیے صدام کو اصلی ورغلانے والے امریکی تھے۔ اس کے بعد جنگ کے دوران انٹیلیجنس مدد بھی امریکی کر رہے تھے۔ وہ دور آج کی طرح نہیں تھا، اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے، فضائی نقشوں تک صرف امریکیوں کو آسانی سے دسترس حاصل تھی۔ وہ ہمارے فوجیوں کے مراکز اور ان کی صفوں کا نقشہ تیار کرتے تھے اور مستقل طور پر صدامیوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ مسلمہ بات ہے کہ امریکی یہ مدد کر رہے تھے۔ جنگ کے طریقوں اور دوستوں کے الفاظ میں، جو ٹیکٹکس کے بجائے وے آف ایکشن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ہمارے وے آف ایکشن یعنی ہماری ٹیکٹکس کی تفصیلات صدام کو بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح یورپ والے فرانسوی فضائی جنگ کے جدید ترین وسائل عراق کو دے رہے تھے، معراج جنگی طیارے، سپر اسٹینڈرڈ طیارے، ایگزاسٹ میزائل، یہ اس دور کے پیش رفتہ ترین وسائل تھے جو صدام کو فراہم کیے جا رہے تھے۔ اور جرمنوں نے کیمیائی اسلحے تیار کرنے کے ضروری وسائل صدام کو دیے اور کیمیائی ہتھیار تیار کرنے میں اس کی مدد کی، جس نے ایران پر اور خود عراق کے اندر حلبچہ پر کیمیائی حملے کیے، وہی جو آج دعویدار بنے پھرتے ہیں، ان جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ مشرقی بلاک نے بھی، سابق سوویت یونین اور مشرقی یورپ کے ممالک نے، جب عراق نے فضائی اور زمینی جنگ کے جو بھی وسائل طلب کیے تو انہوں نے عراق کو عطا کیے۔ صدام کو جس چیز کی بھی ضرورت تھی اسے دی گئی۔ چونکہ میزائل مہنگا تھا، اس لیے اس کے توپ خانے کو اس طرح تیار کیا کہ اس سے جس کا خرچ کم تھا، تہران پر حملہ کر کے خلل پیدا کرے، جو بھی کر سکتے تھے اس کے لیے کیا۔ خود ہمارے علاقے کے عربوں نے، عرب ملکوں نے بے شمار دولت اس کو فراہم کی۔ وہ یورپی ملکوں سے جو چیز بھی خریدتا تھا، اس کی قیمت ہمارے عرب دوستوں کے ان پیسوں سے ادا کرتا تھا جو انہوں نے اس کے اختیار میں دیے تھے۔ اس کو پیسے بھی دیے، رفت و آمد کا راستہ بھی دیا۔ خلیج فارس کی جنوبی سرحد کا علاقہ بھاری گاڑیوں اور ٹرکوں کی آمد و رفت کا مستقل راستہ تھا، اس سے جنگی وسائل عراق پہنچتے تھے۔ یعنی سب نے مدد کی، حملہ آور یہ سب تھے۔ ہمارا کیا خیال تھا؟ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ وسائل اور اسلحے بھی جن کا ہم پیسہ دینے کے لیے تیار تھے، ہمیں نہیں دیے جاتے تھے۔ بعض شاذ و نادر مواقع ہیں جب معمول سے بہت زیادہ پیسے دے کر ہم بہت مشکل سے کہیں سے کوئی چیز خرید کے لا سکے، جس کی اس غیر مساوی جنگ میں کوئی خاص تاثیر نہیں تھی کہ جس سے یہ نابرابری، عدم توازن تھوڑا ہی صحیح لیکن کم ہو سکے، تو ایسا نہیں ہوا۔ ایک ایسی جنگ اور ایک ایسی مقابلہ آرائی میں ایرانی قوم نے فتح و نصرت کی چوٹی سر کی، وہاں کھڑی ہوئی اور اپنا شکوہ، اپنا وقار دنیا کو دکھایا۔ عظمت یہ ہے۔ تیسرا زاویہ کے دفاع کرنے والے کون تھے، یہ بھی استثنائی پہلو ہے۔ فوج تھی، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی تھی، سپاہ کے دستوں میں عوامی رضاکار فورس بسیج کے سپاہی تھے۔ یہ کم و بیش ویسی ہی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، یعنی بظاہر مسلح دستے ہیں جو موجود ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ جی ہاں، بظاہر دفاع کرنے والے فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اور دنیا میں رائج تنظیموں کی شکل میں دستے تھے، لیکن باطن میں کوئی اور چیز تھی۔ باطن میں دنیا کی لشکر کشی سے کوئی شباہت نہیں تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے کمانڈر ایک خدائی انسان اور ہمارے امام بزرگوار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک بے نظیر خدائی ہستی جو مختلف جہت سے علم و دانش، فکر، تجربے، پختگی کے ساتھ ہی پاکیزہ روح اور باطنی پاکیزگی کے مالک تھے، لہذا ان کی باتیں اثر رکھتی تھیں۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے کہا کہ پاوا شہر کو آزاد کرایا جانا چاہیے، تو میں نے خود شہید چمران سے سنا ہے کہ دوپہر بعد 2 بجے جیسے ہی ریڈیو سے امام خمینی کا پیغام نشر ہوا، وہ پاوا میں محاصرے میں تھے، ان کے اطراف میں قبضہ ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ یہ پیغام نشر ہوتے ہی، جبکہ ابھی فورسز اور امداد نہیں پہنچی تھی، شاید ابھی چلی بھی نہیں تھی، ہم نے دیکھا کہ ہمارے اطراف میں راستے کھل گئے۔ اس پیغام میں تاثیر تھی، اس کلام میں اثر تھا۔ یہ میں نے خود اس عزیز شہید چمران سے سنا ہے۔ یا جب انہوں نے کہا کہ آبادان شہر کا محاصرہ ٹوٹنا چاہیے، تو محاصرہ ٹوٹ گیا۔ بہت سے دیگر واقعات میں، مثال کے طور پر سوسنگرد کے معاملے میں، اس گماگو کی کیفیت میں جو سوسنگرد شہر پر حملے کے تعلق سے پائی جاتی تھی کہ جائیں اور دفاع کریں یا نہ کریں، مشکلات تھیں۔ جب امام خمینی کا پیغام پہنچا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کے جیسا کمانڈر تھا جس کی بات میں تاثیر تھی، جو معنویت اور صفائے باطن کے مالک تھے۔ اور پھر دفاع مقدس کا دینی رنگ، دینی رنگ، جب رنگ دینی ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان شوق شہادت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ زندگی نامے اور تذکرے جو لکھے گئے ہیں، یہ وصیت نامے، انہیں پڑھیں۔ شوق شہادت کے ساتھ، شہادت کی آرزو میں آگے بڑھتے تھے، محاذ پر جانے کے لیے گریہ کرتے تھے اس امید پر کہ شہید ہو سکیں۔ دینی رنگ کا نتیجہ یہ ہے، گھر والے، ماں باپ، شریک حیات، سب اس بات پر راضی ہو جاتے تھے کہ یہ جوان خدا کے لیے محاذ پر جائے۔ میں نے بارہا شہدا کے والدین اور ماؤں سے قریب سے زیارت کی ہے، جن کا ایک بیٹا یا 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اگر 10 بیٹے ہوتے تو بھی ان سب کی شہادت کے لیے آمادہ تھیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھیں، حقیقت کہہ رہی تھیں۔ ابھی باہر خود اس نمائش میں مجھے خاتون کو دکھایا گیا جو 9 شہیدوں کی ماں تھی۔ 9 شہید، مذاق نہیں ہے، 9 شہیدوں کی ماں، 8 شہیدوں کی ماں، یہ قابل تصور ہے، لیکن ایسا ہوا۔ خود میں نے خردستان میں ایک گھرانہ دیکھا جس کے 7 افراد، اس وقت جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ 7 افراد شہید ہوئے۔ پہلی بار جب اس گھرانے کو دیکھا تو شہیدوں کی ماں زندہ تھی، ان کا باپ بھی زندہ تھا، بعد میں والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 7 شہید ایک خاندان کے، ایک گھر کے، اس کا عامل کون تھا؟ دین، دین اسلام، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دین کا عامل ان کا مدافع تھا۔ ہمارے محاذ کی اگلی صفیں محراب عبادت تھیں۔ آدھی رات کے وقت کوئی جوان، کمانڈر یا عام سپاہی، ایک دستہ، ایک بٹالین بیٹھ کے آنسو بہائے، گریہ زاری کرے، عبادت کرے، یہ 1, 2, یا 10 واقعات نہیں ہیں جو نقل کیے گئے۔ اس محاذ کے سبھی حصوں پر، سبھی سیکٹروں پر، سبھی مورچوں میں یہی حالت تھی۔ آپ دنیا میں کہاں، کس جنگ میں، کس فوجی لڑائی میں یہ بات، یہ انداز، یہ واقعات دیکھیں گے؟ شوق شہادت، توسل خدا پر، توجہ، آرزو شہادت، یہ سب کچھ۔ اس کے بعد عوامی مشارکت. جنگ کا محاذ صرف لڑائی کی جگہ نہیں تھی، محاذ کا پچھلا حصہ بھی جنگی محاذ ہی تھا. مثال کے طور پر افواج کی تیاری، افراہمی کا مرکز. دنیا میں فوجی چھاونیاں محاذ کے لیے افواج فراہم کرتی ہیں. یہاں فوجی چھاونیاں بھی تھیں، یونیورسٹیاں بھی تھیں، دینی مدارس بھی تھے، اسکول و کالج بھی تھے. ٹیچر محاذ پر جاتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے شاگرد بھی چل پڑتے تھے، محاذ پر جاتے تھے. اسکول اور کالجوں کے کتنے طلبہ شہید ہوئے ہیں، کتنے یونیورسٹی طلبہ شہید ہوئے ہیں، کتنے دینی مدارس کے طلبہ بھی شہید ہوئے ہیں. ہماری مساجد، ہمارے ممبر، ہمارے خطیب سب اس عظیم تحریک میں شریک تھے، شامل تھے، یعنی ان کی بڑی تعداد اس میں شریک تھی. دفاع کرنے والے یہ لوگ تھے. سپورٹ اور حمایت کے مختلف مراکز، خاندان، گھریلو خواتین، دوسرے افراد، محاذ جنگ کے مجاہدین کی سپورٹ کے مراکز میں سپاہیوں کے خون آلود کپڑے دھونے، ان کو سینے، حوض خون جس پر کتاب لکھی گئی ہے. میں نے بھی ایک بار نام لیا. اس طرح کے دوسرے امور پوری قوم سرگرہ میں عمل تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ قوم کا ہر فرد، لیکن عوام کی عمومی سطح پر سبھی لوگ اور معاشرے کے مختلف طبقات سبھی اس تحریک میں، اس انقلاب میں شامل تھے. کسی بھی واقعے کی عظمت کو اس پہلو اور اس طریقے سے اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. میری نظر میں اس حصے میں، خاص طور پر تیسرے حصے میں، آرٹ، ہنر، فن کے سہارے حقیقت بیان کرنے والے دسیوں کام کیے جا سکتے ہیں. صرف کتاب لکھنا ہی تو کافی نہیں ہے. البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس حوض خون کتاب کی بنیاد پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے. اس طرح کے سینکڑوں دلکش کام کیے جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ انجام دیے جائیں گے. اب تک جو کام انجام دیے گئے ہیں ان میں اضافہ ہونا چاہیے. اور اب نتائج کے نقطہ نگاہ سے، نتائج ایک دو تو نہیں ہیں. اب اگر کوئی اس زاویے سے جائزہ لینا چاہے کہ دفاع مقدس کے نتائج کیا تھے، ایک نہیں بلکہ دسیوں جلدیں کتابیں درکار ہوں گی. میں اس سلسلے میں صرف دو تین نکات عرض کروں گا. ایک، ملکی عرضی سالمیت کا تحفظ ہوا. یہ کام اہم ہے، یعنی پوری دنیا اس سرحد کو توڑنے کے لیے صدام کی پشت پناہی پر کھڑی تھی، لیکن اس ملک کی ایک بالش زمین بھی ہاتھ سے نہیں گئی. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت اہم ہے. یہ ایک نتیجہ ہے. دیگر بہت سے نتائج اس سے اہم تر ہیں. ایک نتیجہ یہ تھا کہ ایرانی قوم کو اپنی توانائیوں کا علم ہو گیا. آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ نوجوان خواتین و حضرات جو یہاں آئے اور بولے اور مستقل طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں ملک چلانے، ملک کے انتظام و انصرام اور معیشت وغیرہ میں مسلط کردہ جنگ کے دور اور دفاع مقدس کے طریقوں سے کام لینے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دفاع مقدس میں، اسی شعبے میں، ایرانی قوم کی اتنی توانائیاں آشکار ہوئیں، ظاہر ہوئیں کہ چاہتے ہیں کہ ملک چلانے والے اور ملک کی پیش رفت اور سربلندی کے لیے ان پروگراموں کی پیروی کریں. یعنی دفاع مقدس نے ایرانی قوم کے سامنے ایسی تصویر پیش کر دی جس سے ملت ایران نے خود کو پہچان لیا. تاریخ میں جو کچھ ہم سے کہا گیا تھا اور ہمارے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا وہ اس کے برعکس تھا. قاجار کے دور میں، پہلوی حکومت کے دور میں، ہمیشہ ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. عالمی طاقتیں ہمیں ایک اشارے میں دربدر کر سکتی ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا تھا، ہمیشہ ہم سے یہ کہا گیا تھا، ہمیشہ ان سے سیکھنا چاہیے، ان کی پیروی کرنا چاہیے، ان سے درخواست کرنا چاہیے. مقدس دفاع نے دکھایا، کر دکھایا کہ نہیں، وہ سب جن سے بعض لوگوں کا رشتہ حیات اور امیدیں وابستہ ہیں، وہ سب متحد ہوتے ہیں اور ہماری قوم پر حملہ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے. دفاع مقدس نے قوم کو یہ سب کچھ سکھایا اور یہ کر دکھایا، یعنی ہمیں اپنی توانائیوں کا علم ہو گیا اور ہم سمجھ گئے کہ شہید حسن باقری جیسا ایک نوجوان، میں زندہ لوگوں کا نام ابھی نہیں لینا چاہتا، زندہ افراد میں بھی ایسے لوگ بہت ہیں، ایک جوان اٹھتا ہے، میدان جنگ میں آتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں جنگی حکمت عملی تیار کرنے والا ایک ماہر بن جاتا ہے، رائج الفاظ میں دفاع اور جنگ کا اسٹریٹجسٹ ہو جاتا ہے. یہ استعداد حاصل کرنا مذاق بات ہے؟ یہ استعداد کہاں تھی؟ شہید حسن باقری ایک نوجوان تھے، ایک اخبار کے نامہ نگار تھے، روزنامہ جمہوریہ اسلامی میں مضمون لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی یہ صلاحیت دکھائی۔ اس طرح کی استعدادوں کے سامنے آنے کے ہزاروں واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر تعمیراتی استعداد، بے قابو اور متلاطم دریائے اروند رود پر پل بنایا اور دشمن کی بمباری میں کئی ڈویژن فوج اس کے ذریعے پار کرائی گئی، دریا پار کرایا گیا۔ یہ معمولی کام ہے؟ یہ کام ممکن تھا؟ دشمن کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ہوا۔ یہ ایک صلاحیت اور استعداد تھی، یہ استعداد خوابیدہ تھی، پنہان تھی جو آشکار ہوئی۔ یہ دسیوں اہم نتائج میں سے ایک ہے۔ ہمارے جوانوں نے ان دنوں دفاع مقدس میں جو کارنامے انجام دیے، ان کی بنیاد پر ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان ملک کے سبھی مشکلات دور کر سکتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے کہ فی تقلب الاحوال علم جواہر الرجال، عظیم اور بڑی دیگرگونیوں میں جوہر انسان پہچانا جاتا ہے، یہ صرف افراد سے مخصوص نہیں ہے، معاشرہ بھی اسی طرح ہے۔ ایک معاشرہ سخت اور سنگین حوادث میں پہچانا جاتا ہے۔ ہم خود کو نہیں جانتے تھے، دوسرے بھی ہم کو نہیں جانتے تھے، دنیا بھی ہم کو نہیں پہچانتی تھی۔ دفاع مقدس میں ہم نے خود بھی اپنے آپ کو پہچان لیا، دوسروں نے بھی ہمیں دیکھ لیا، اور وہ جو دنیا میں بڑے دعوے دار تھے انہوں نے بھی ہمیں سمجھ لیا۔ دفاع مقدس کی برکات میں ایک ملک کا محفوظ ہو جانا ہے، ملک کا محفوظ ہو جانا یعنی مقدس دفاع نے ملک کو ممکنہ فوجی حملوں سے بہت حد تک محفوظ بنا دیا۔ دشمنوں نے بارہا کہا ہے کہ فوجی آپشن بھی میز پر ہے، لیکن بات میز سے آگے بڑھی بھی نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ میدان میں اترے تو شروع کرنے والے وہ ہوں گے، لیکن ختم کرنا پھر ان کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ اور یہ سب کچھ دفاع مقدس نے دکھا دیا تھا۔ یہ بھی مقدس دفاع کے جملہ نتائج میں سے ایک ہے، گہرا اور سچا ایمان۔ دفاع مقدس کے جملہ نتائج میں سے ایک گہرا اور سچا ایمان، عزم راسخ، محکم۔ ایرانی نوجوانوں کی ذہانت، فوجی اور سویلین نوجوانوں کی ایجادات اور نئی چیزیں پیش کرنے کی صلاحیتیں، عالمی غنڈوں پر غلبہ پانے کی توانائی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دفاع مقدس کے دوران ہماری قوم، ہمارے سپاہیوں میں، ہمارے جوانوں میں آشکار اور دیکھی گئیں۔ قوم نے بھی ان کو جان لیا۔ فطری بات ہے کہ جب ہم نے سمجھ لیا اور جان لیا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیتیں اور توانائیاں پائی جاتی ہیں، ہماری امیدیں بڑھ جائیں گی، ہمارا ولولہ اوپر چلا جائے گا، اور ہم ان توانائیوں سے کام لینے کی زیادہ کوشش کریں گے، اور دوسرے میدانوں میں بھی ہم ان سے کام لے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دفاع مقدس کے اہم نتائج میں سے ایک ہے۔ دفاع مقدس کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ اس نے ہماری سرحدوں کو وسعت دی۔ ہماری مراد جغرافیائی سرحدیں نہیں ہے، ہم جغرافیائی سرحدوں کو وسیع کرنے کی فکر میں تھے بھی نہیں، نہ اس زمانے میں اور نہ ہی آج جغرافیائی سرحدیں وسیع کرنے کی کوئی سوچ یا فکر پائی جاتی ہے۔ دفاع مقدس نے استقامت کی سرحد وسیع کی، یہ ایک نمونہ ہے۔ آج استقامت کا مفہوم، استقامت کا عنصر جانا پہچانا ہے۔ فلسطین میں استقامت ہے، مغربی ایشیا میں استقامت موجود ہے، مختلف ملکوں میں استقامت پائی جاتی ہے، عراق میں استقامت ہے، ایران میں استقامت ہے۔ یہ استقامت کا عنوان دنیا میں دفاع مقدس نے پیش کیا، اسے آگے بڑھایا اور دنیا میں بہت سی جگہوں پر اس کو رائج کیا۔ شاید خود ہم بھی آسانی سے باور نہ کریں کہ ایرانی قوم کے کارناموں نے دور دراز کے ملکوں میں بھی، اور ان اثرات سے کیا نتائج حاصل ہوئے، ہمیں اس کی بھی اطلاع ہے۔ ہم ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتے، مشرق کے علاقے میں بھی، یعنی ایشیا کے علاقے میں بھی، افریقہ میں بھی، اور لاطینی امریکہ میں بھی ایرانی قوم کے بہت سارے کام، ان میں سے بہت سو کے لیے عملی نمونہ بن گئے۔ یہ سرحدوں کی توسیع ہے، فکری سرحدوں کی، ہماری فکر اور معرفت کی سرحدوں میں وسعت آئی ہے۔ یہ کسی قوم کی بڑی کامیابی ہے کہ وہ اپنی ثقافت، اپنی تعلیمات، اپنی دانش، اپنی امنگوں کو دنیا میں پھیلا سکے۔ یہ کام مقدس دفاع کے ذریعے انجام پایا ہے۔ اس 8 سالہ مقدس دفاع نے اس سلسلے میں معجزہ کر دکھایا ہے۔ اس دفاع مقدس نے خود اعتمادی کو وسعت دی ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو استقامت کہتے ہیں تو یہ استقامت کس کے مقابلے میں ہے۔ ہمارا علاقہ یہ مغربی ایشیا کا خطہ مختلف وجوہات سے ان علاقوں میں ہے جن پر دنیا کے تسلط پسندوں کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں، اس کے قدرتی ذخائر کی وجہ سے، اس کی جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے، اس کے مرکز اسلام ہونے کی وجہ سے، مختلف وجوہات سے دنیا کی بڑی طاقتوں کا مرکز رہا ہے اور آج بھی ہے۔ وہ یہاں مداخلت کرنا چاہتے تھے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی طاقتیں جہاں بھی ان کا بس چلتا ہے مداخلت کرتی ہیں استقامت کے مقابلے میں۔ استقامت ان خود سر طاقتوں کے مقابلے میں جنہیں اس علاقے میں آنے کا کوئی حق نہیں، ان کے مقابلے میں استقامت وسیع تر ہوئی ہے، اس نے اپنا دائرہ وسیع کیا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں ایران کی موجودگی پر امریکہ اور بعض دوسرے ملکوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، اسی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی موجودگی، جمہوریہ اسلامی ایران کی موجودگی، جبکہ ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، ہاں ہم موجود ہیں، وہاں موجود ہیں، لیکن ہماری موجودگی مانوی ہے۔ ان میں سے بہت سے ملکوں میں دوسری طاقتوں کے سرکاری اڈے موجود ہیں، فوجی اڈے، ہمارے نہیں ہیں، لیکن ہم مانوی طور پر وہاں موجود ہیں، ہماری مانوی موجودگی ان سے زیادہ ہے، اس پر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ ہمیں مقدس دفاع نے دیا ہے۔ مقدس دفاع کے اثرات میں سے ایک خود ملک کے اندر فکر استقامت کا استحکام اور رشد ہے۔ میرے محترم عزیزو، جنگ کو 30 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان 30 سے کچھ زیادہ برسوں میں ہم پر بہت حملے ہوئے، مختلف شعبوں میں ہمارے خلاف بہت فتنہ انگیزیاں ہوئیں۔ ان میں سے بہت سی فتنہ انگیزیوں اور یلغاروں کو، حملوں کو ہماری عوام نے محسوس بھی نہیں کیا، لیکن یہ حملے ہوئے، بعض حملے سب کی آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں جن کا مختلف برسوں میں آپ نے مشاہدہ کیا۔ یہ سارے فتنے ایرانی قوم کے مقابلے میں ناکام رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایرانی قوم نے اپنے اندر استقامت کی ثقافت کی بنیاد رکھی ہے۔ ان 30 سے کچھ زائد برسوں میں ملک میں استقامت کی ثقافت کی بنیادوں کا استحکام 8 سالہ دفاع مقدس کی استقامت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اوپر دفاع مقدس کا حق حیات ہے۔ کچھ لوگ شبہ پیدا کرتے ہیں، کچھ لوگ شک ایجاد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو تحریف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دفاع مقدس کے مختلف مسائل میں صریحاً واضح سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ بیان کر سکتے ہیں انہیں بیان کرنا چاہیے۔ ہمیں جہاد مقدس اور دفاع مقدس کی عظمتوں کو روز بروز زیادہ سے زیادہ بیان کرنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے، ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ کام جو انجام پا رہے ہیں اور جاری ہیں، جن میں سے بعض کو رپورٹ میں پیش کیا گیا، بہت اچھے ہیں، لیکن انہیں 100 گنا ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر توانائی موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں، استعداد بھی ہے۔ ہم آرٹ اور فن کے میدان میں کام کر سکتے ہیں، اچھی فلمیں بنا سکتے ہیں، اچھی کتابیں لکھ سکتے ہیں، واقعات کی عکاسی کرنے والے ناول لکھ سکتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بنا سکتے ہیں، لیکن ان کاموں میں ہمیں ہدف کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات آرٹ کے کام ہوتے ہیں، نیت اس راہ میں مدد کرنے کی ہوتی ہے، لیکن جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اثناء راہ میں تخیر اور فکری اضطراب پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث ہدف فراموش ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، آرٹ اور فن کے کام زیادہ کیے جائیں، ہر ایک اپنی توانائی کے مطابق کام کرے۔ آج ہماری یہ سفارش دفاع مقدس کے سلسلے میں ہے۔ اب میں مصلی افواج کے بارے میں بھی چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اسی آج کے دن کی مناسبت سے ہے۔ جنگ کے دوران ہماری مسلحہ افواج نے بہت محنت کی، بہت مجاہدت کی، واقعی بہت سے شعبوں میں بڑی فداکاریاں انجام دی ہیں۔ چند جملے مسلحہ افواج کے بارے میں ضرور عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلحہ افواج ہر معاشرے کی عزت و آبرو ہوتی ہے، اور ان کا وجود ان بنیادی عناصر میں شمار ہوتا ہے جن کے بغیر معاشرہ اپنی جگہ باقی نہیں رہ سکتا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ان جیسی ہستی کہتی ہے، الجنود حسون الرعیہ، یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا یہ مذاق نہیں ہے. الجنود حسون الرعیہ یعنی مسلحہ افواج امن و امان قائم کرنے والی ہیں. مسلحہ افواج کی قدر جاننا چاہیے. مسلحہ افواج کے عزت و شرف کو ضروری اور لازمی امور میں شمار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اوپر مسلحہ افواج کا احترام لازمی سمجھیں. مسلحہ افواج ایسی ہیں, امن و امان قائم کرتی ہیں, سلامتی سب کچھ ہے. اگر سلامتی نہ ہو تو علم بھی نہیں ہوگا, معیشت بھی نہیں ہوگی, خاندان کا سکون بھی نہیں ہوگا. سلامتی ملک کا سب کچھ ہے اور مسلحہ افواج یہی سلامتی پیدا کرتی ہیں. مختلف جہتوں سے مسلحہ افواج کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کی موجودگی کو غنیمت سمجھیں اور ان کے کام کی قدردانی کریں. ان کی بھی جو سرحدوں پر سیکیورٹی قائم کرتے ہیں اور ان کی بھی جو ملک کے اندر سلامتی کو یقینی بناتے ہیں. مسلح افواج میں بعض سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ باہر سے بدامنی عدم سلامتی سرحدوں میں داخل نہ ہو سکے, اور بعض ان لوگوں کو روکتے ہیں جو ملک کے اندر بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی قابل قدر ہے, ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دشمن اس نقطے پر بھی توجہ دیتا ہے. ہمارا دشمن جن باتوں پر توجہ دیتا ہے ان میں سے ایک مسلح افواج کی اقدار کو مجروح کرنا ہے, ان کے احترام و تکریم میں خلل ڈالنا ہے. وہ انواع و اقسام کے طریقوں سے اس سلسلے میں کام کرتے ہیں, لہذا اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں کچھ باتیں خود مسلح افواج کو مخاطب کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں جو میری نظر میں بہت اہم ہے. ایک بات یہ ہے کہ اسلام میں طاقت سے مراد بالادستی نہیں ہے. مادی نظاموں میں طاقت کا مطلب بالادستی ہوتا ہے, دوسروں پر برتری, خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا, خود کو دوسروں پر مسلط کرنا اور دوسروں پر تسلط جمانا, دوسروں کی تحقیر. مادی نظاموں میں طاقت کا مطلب یہ سب کچھ ہے. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کو برتری حاصل ہوتی ہے. قرآن کریم میں جن باتوں کو منفی قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک یہی برتری قائم کرنا ہے, اس قسم کی برتری. ان فرعون علی فی الارض, یہ برتری قائم کرنا ہے. اسلام میں طاقت کا مطلب برتری اور بالادستی نہیں ہے. یعنی جتنی آپ کی طاقت زیادہ ہو, جتنی توانائیاں زیادہ ہوں, چاہے وہ آپ کی ذاتی توانائیاں ہوں یا آپ کی قانونی توانائیاں ہوں, یہ جتنی زیادہ ہوں آپ کا توازو اور انکسار اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے اور لچک بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے. خدا پر توجہ اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے. جناب مالک اشتر کا واقعہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے غالباً سنا ہوگا. مالک اشتر شجاع, بہادر, طاقتور اور دلیر تھے. امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے لشکر کے کمانڈر تھے. امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے دستے توانا سمجھے جاتے تھے. مالک اشتر کچھ ایسی ہستی تھے. کوفے میں جا رہے تھے. بظاہر یہ واقعہ کوفے کا ہے. ایک نوجوان لڑکے نے, جو انہیں پہچانتا نہیں تھا, ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. شاید ان کا پیراہن یا امامہ ایسا تھا کہ اس لڑکے کے مذاق اڑانے کا باعث بنا. اس نے مذاق اڑایا اور ہنسا. انہوں نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو کسی نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جس کا تم نے مذاق اڑایا وہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں. کہا وہ مالک اشتر ہیں. لڑکا ڈر گیا. کہا میں مالک اشتر سے اس طرح پیش آیا, اب وہ میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ کیا کریں گے؟ کہا کیا کروں؟ کہا جاؤ ان سے معافی مانگو. لڑکا ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے گیا تو دیکھا کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے. لڑکا کھڑا رہا. نماز ختم ہوئی تو ان کے سامنے گیا اور کہا جناب مجھے معاف کر دیجئے, میں نے آپ کو نہیں پہچانا اور آپ کی بے احترامی کر دی, آپ مجھے معاف کر دیجئے. مالک اشتر نے کہا میں مسجد میں آیا کہ دو رکعت نماز پڑھ کے تمہارے لیے دعا کروں. جو کوئی بھی یا کوئی جوان اگر اس طرح کا بے ادبی کرتا ہے تو اس کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہاں میں تمہارے لیے دعا کرنے آیا ہوں. دیکھیے مالک اشتر ایسے ہیں. آپ کی فوجی پوزیشن اور آپ کی طاقت جتنی زیادہ ہو اتنا ہی تواضع و انکسار کریں, رحم اتنا ہی زیادہ کریں. طاقت اور خوش گفتاری میں کوئی منافقت نہیں ہو, اختیارات اور مہربانی کے طرز عمل میں منافات نہیں ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان صاحب نے کہا کہ ایک لڑکا ہنگاموں میں شرکت کرتا ہے, پھر جیل جاتا ہے, اس کے بعد معاف کر دیا جاتا ہے اور جیل سے باہر آتا ہے. راہیان نور کاروان میں روانہ ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ اس کاروان میں شامل ہو جاتا ہے, محض دیکھنے کے لیے نہیں, وہاں سے جنگ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ گھومنے کی غرض سے. کہتا ہے کہ جاتا ہوں ایک چکر لگا کے آتا ہوں. وہاں یہ راوی چند جملے بولتا ہے اور وہ آنسو بہاتا ہے اور ہچکیوں کے ساتھ گریا کرتا ہے. آخر کہتا ہے یہ بزدلی تھی, یعنی اپنے کام کو کہتا ہے. طاقت اور نرم گفتاری میں منافات نہیں ہے. نرم گفتاری سے, خوش گفتاری سے بعض اوقات بہت اچھی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. البتہ بعض اوقات انسان کے لیے دوسری طرح کا عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہر موقع کا الگ تقاضا ہے. درحقیقت مصلح افواج اپنے کام کی خود قدر کریں, اپنے کام پر افتخار کریں, اور عوام کو بھی ان کی قدردانی کرنی چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک ہم راہ خدا میں اور خدا کے لیے کام کریں گے, اس کی راہ میں چلیں گے, خدا ہماری مدد کرتا رہے گا. یہ الہی وعدہ ہے, ان تنصر اللہ ینصرو کو ولی انصرن اللہ من ینصرو. اگر آپ کی نیت نصرت خدا ہے تو یقیناً خدا وند عالم آپ کی مدد کرے گا. بعض اوقات مدد کے طریقے کو ہم سمجھ نہیں پاتے, درک نہیں کر پاتے, محسوس نہیں کر پاتے, اور تشخیص دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد ہوئی ہے. دیکھتے ہیں کہ کام بس ہو گیا ہے, کام آگے بڑھا ہے. یہ نصرت الہی ہے. نیتوں کو خدا کے لیے خالص کریں. نیتوں کے خدا کے لیے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو مثال کے طور پر فرض کریں یہ کہیں کہ یہ کام ہم رضائے خدا کے لیے کر رہے ہیں, نہیں, بلکہ یہی, اگر آپ لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں تو یہ نیت خدا کے لیے ہے. یہی جو آپ ملکی خدمت کرنا چاہتے ہیں, یہ خدائی نیت ہے. یہی جو آپ آرٹ کا, ہنر کا کوئی کام اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ چار لوگوں کی ہدایت ہو جائے, یہ نیت خدائی ہے. خدائی نیت کے ساتھ آگے بڑھیے تو خدا بھی آپ کی مدد کرے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.